بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبل عامل میں انجمن ثقافت و ادب کے افتتاحی پروگرام میں سید حسن نصر اللہ کا خطاب. موضوع مسئلہ سیاسی ہے، فوجی مداخلت نہیں. تاریخ 8 اپریل 2014.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس مبارک موقع پر اور اس محترم محفل میں آپ سب کی شرکت پر مبارکباد پیش کروں. یہ موقع جس کے بارے میں برادران نے بتایا کہ گزشتہ گرمیوں سے اس کو منعقد کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن خدا تعالیٰ و سبحانہ کی عنایت سے آج توفیق حاصل ہوئی کہ اس انجمن کی بنیاد رکھی جائے تاکہ وہ اپنی مہارت اور صلاحیت کے مطابق کامیابیوں کے راستے پر عزت و افتخار حاصل کر سکے انشاءاللہ. آج میں دو حصوں میں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے حصے میں بعض بنیادوں کی طرف اشارہ کروں گا، اس کے بعد جبل عامل اور پھر جبل عامل کے شعر و شاعری اور ادب کے بارے میں بات کروں گا. بعد ازاں دوسرے حصے کی طرف جاؤں گا جس میں میرا ارادہ ہے کہ بعض موجودہ مسائل اور بعض ضروری ذمہ داریوں کے بارے میں بات کروں. پہلے حصے سے ہٹ کر دوسرے حصے میں آج کچھ سیاسی باتیں ہوں گی. بہرحال آج کے موقع کی مناسبت سے پہلے حصے کی گفتگو کو پل قرار دیتے ہیں کہ موجودہ مسائل پر بات کر سکیں. خداوند سبحانہ نے انسان کو بہترین جسمی و روحی صورت میں تخلیق فرمایا، اسے عقل و شعور عطا فرمایا. کون سی عقل؟ یہ مخلوق جو انسان کو ہدیہ کی گئی ہے، اس میں بڑی عظیم قوت اور معرفت و علم کو حاصل کرنے کی طاقت موجود ہے. انسان کی عقل صرف قبول کرنے والی چیز نہیں بلکہ تخلیقی صلاحیت سے مالا مال ہے. آفاق، زمین، آسمان، ملک و ملکوت میں معجزن ہونا، ہر طرح کے موانع اور حدود سے گزر جانا اور حجابات کو پلٹ دینے کی قوت رکھتی ہے. پھر پروردگار عالم نے انسان پر اپنی عنایت کی اور اسے قوت بیان عطا فرمائی. اس طرح اسے بہت سی اظہار بیان کے انداز سکھائے، مطالب کو تحریر ملانا، فکر و نظر، یقینیات اور اعتقادات، تفکرات، احساسات و جذبات، حتیٰ خیالات و وہمیات کسی دوسرے کو تفہیم کروانے کی صلاحیت دی. انسان جو کچھ چاہتا ہے اپنی اندرونی کیفیت کو کسی دوسرے صاحب عقل، سننے اور سمجھنے والے انسان کو منتقل کر سکتا ہے. یہ اظہار بیان اور سمجھانے کی توانائی کا ہونا بہترین دلیل ہے کہ انسانی معاشرہ تمام میدانوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام طرح کے افکار، معلومات، استدلال، عبرتیں، درس اور لوگوں کے تجربے ایک نسل سے دوسری نسل میں قیامت تک اسی مختلف طریقہ بیان سے منتقل ہوتے رہیں گے. جب خدا تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت فرمائی کہ اسے کسی ایک طریقے پر منحصر نہیں کر دیا بلکہ اس میں کئی طریقوں اور انداز اپنانے کی راہیں رکھیں، مثال کے طور پر عدم انحصاری کی ایک دلیل خود زبانوں اور لہجوں کا متنوع ہونا ہے. میری مراد صرف بات کرنا نہیں بلکہ اس گفتگو کا اظہار ہے جو کبھی زبان کے ذریعے ہوتا ہے تو کبھی تحریر کے ذریعے ہوتا ہے. لکھنا یعنی لکھنے والی مشینوں کی اجازت سے پہلے کا لکھنا ہے. کچھ بعد میں اس روش کے بارے میں بات کروں گا. یہاں ایک اور طریقے سے متعلق بات کرنی ہے. انسان اپنی اندرونی کیفیت کو تفکرات، احساسات کو اشاروں کے ساتھ، ہاتھوں اور بدن کی حرکت کے ذریعے اظہار کر سکتا ہے. اظہار کا ایک اور ذریعہ مصوری، دستکاری ہے. اسی طرح موسیقی بھی ایسی ہی ہے. موسیقی کے بعض شعبے انسان کے چھپے ہوئے احساسات جیسے خوشی، غمی، امید، مایوسی، احساس غربت اور تنہائی کو بیان کرنے کی قوت رکھتے ہیں اور اسی میں متنوع انداز پائے جاتے ہیں. گزشتہ اور موجودہ ادوار میں ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے ہمیشہ استفادہ کیا جاتا رہا ہے. موجودہ دور میں ترقی کے ساتھ ساتھ بہت سے وسائل ایجاد ہوئے ہیں، جیسے سینما، ٹیلی ویژن، تھیٹر، انٹرنیٹ وغیرہ، جن کے ذریعے اظہار بیان کے مؤثر متنوع انداز اور رابطے کے ذریعے میں بہت وسعت آئی ہے، جس نے انسان کی ذمہ داریوں کے افق بہت وسیع کر دیے ہیں. ان سب کے باوجود پوری تاریخ میں اور تا قیام قیامت سب سے مؤثر و طاقتور ذریعہ زبان ہے. ایسے کلمات، ایسے جملے جو معانی پر دلالت کرتے ہوں، انسان کسی دوسرے کو اپنا مطمع نظر بیان کرنے کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے. اس مقصد کے لیے انسان عقل و قدرت کے بیان کا سہارا لیتا ہے. عقل کے ذریعے انسان معانی معین کرتا ہے، وہ جملے اور عبارتیں ترتیب دیتا ہے جن کی مدد سے وہ کسی دوسرے کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. حلق اور زبان کی مدد سے انہیں آواز کی شکل دیتا ہے، یا پھر قلم کی مدد سے انہیں تحریر میں لاتا ہے. خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں زبانوں اور لہجوں کا مختلف ہونا بھی آیات الہی میں سے ہے. تاریخ بشر کی ابتدا سے آج تک سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں زبانیں پائی جاتی تھیں. ان میں کچھ زمانے کی گرد میں مٹ گئیں اور کچھ باقی ہیں، اور بعض ابھی تشکیل پا رہی ہیں. قیامت تک اسی طرح زبانیں بنتی رہیں گی. ہر زبان کی اپنی خصوصیات، خوبصورتیاں اور شاخیں ہیں. زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آیات جمال الہی کا ظہور ہوتا ہے. ویسے تو آیات جمال الہی کی تجلی کائنات کے تمام موجودات میں پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک انسانی زبان ہے. زبان کے اندر بھی مختلف سطحیں اور درجات پائے جاتے ہیں جو کہ نثر اور شعر وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں. ہر جگہ کے لوگ اپنے علاقے کی زبان کو استعمال میں لاتے ہیں اور اس کی مختلف جہات کو اپنی فکر اور مطلوبہ نتائج کو منتقل کرنے کے لیے استفادہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے اندر بہت سے فرق پائے جاتے ہیں. زبان ہر قوم کی ہویت کا حصہ ہے. زبان کی تباہی ہویت کا خاتمہ ہے. زبانوں میں عربی زبان اپنی توانائیوں، جہات، وسعت، لطافت، حلاوت، رعنائی، زیبائی کے اعتبار سے لفظ کو بھرپور معنی میں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھنے کے حوالے سے تمام انسانی زبانوں میں سر فہرست ہے. اس بات کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود عرب ہوں، غیر عرب بھی اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں. عربی زبان کو یہی شرف اور فخر کافی ہے کہ خداوند متعال نے اپنی آخری زندہ و جاوید آسمانی کتاب کو نازل کرنے کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. اس بات کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. اس کتاب میں بہت سی بلند پایا حکمتیں ایسی ہیں کہ اب ان کی طرف اشارہ کرنے کی فرصت نہیں ہے. عرب لوگوں میں سے اور ان افراد میں سے جنہوں نے حتیٰ بعد میں عربی زبان کو سیکھا ہے، تاریخ میں فصاحت و بلاغت اور ادب و شعر کے میدان میں بڑا نام پیدا کر سکے ہیں. یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایسے افراد اپنی اقوام کے لیے فصاحت و بلاغت کے معیار مانے جاتے ہیں. کسی بھی قوم و ملت کے نمایاں افراد اکثراً ان کے شعرا اور خطبہ رہے ہیں. کسی بھی قوم و قبیلے اور خاندان کے لیے شعرا اور خطبہ مایہ افتخار ہیں. ابتدا سے آج کی طرح ادبیات اور اشعار خرید و فروغ کا ذریعہ بھی رہے ہیں. قصیدہ ایسے افراد کے لیے کہا جاتا تھا جو بڑی رقمیں اس کے لیے دیا کرتے تھے. بعض ایسے افراد جنہوں نے رقوم نچھاور نہیں کی پھر بھی ان کے لیے قصیدے کہے گئے. بسا اوقات بے بنیاد تفاخر اور بےہودہ تعصب کی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے قصائد کہے گئے، لیکن میرے لیے یہاں جس بات کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ میں شعر و ادب نے آسمانی رسالت کو ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. انسانی اقدار کے بچاؤ، حق، عدل و انصاف کو بڑھانے، طاغوت کے ساتھ مقابلہ کرنے، حرمتوں کے دفاع، امت کے وجود اور مقدسات کی حفاظت، حملہ آوروں اور تسلط قائم کرنے والوں کے خلاف، اقوام کو بیدار کرنے، احساسات اور جذبات کو ابھارنے اور جنگی عزائم کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے. شعر و ادب کا اولین، اہم ترین، برترین اور انسانی کردار ایسا ہی رہا ہے. شعر و ادب کو اقوام میں تعمیر ملت کے لیے کردار ادا کرنے والوں کے لیے اسلحہ، قدرت، ہویت اور تہذیب و تمدن کی حیثیت کا حامل ہونا چاہیے. شعرا، ادیب حضرات اور خطبہ کی قربانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے. کبھی صرف ایک قصیدے، ایک بلیغ خطبے اور چند ایک جملوں کی وجہ سے جو کسی صاحب اقتدار کی طبیعت پر گرا تھے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، جلاد کے کوڑوں کا نشانہ بنے ہیں، تختہ دار پہ لٹکائے گئے ہیں اور شہر کے چوراہوں پر پھانسی کے پھندوں پر آویزہ کیے گئے ہیں. شعر و ادب کے ایسے رکھوالے ہمیشہ سے جبل عامر میں موجود رہے ہیں جن کی صدیوں پر محیط تاریخ ہے. جبل عامر علم و فقاہت کے لحاظ سے غنی رہا ہے. اس طرح علماء و فقہا کے ناموں سے شہرت رکھتا ہے. وہ فقی اور علماء جو عالم اسلام کے ہر اول دستے میں رہے ہیں، اس جبل عامر کی خصوصیت یہ ہے میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہی فقہا اور علماء کی اکثریت جبل عامل کے شعرا اور ادبا میں شامل ہے. یہ جبل عامل کے فقہا اور علماء کی خصوصیت بھی ہے. شیخ حر عاملی عمل العمل فی العلماء جبل عامل کا ایک سرسری مطالعہ کریں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب شیخ جب علماء کا نام ذکر کرتے ہیں تو اکثر علماء کے نام کے ہمراہ فقیہ، عالم اور شاعر و ادیب بھی لکھتے ہیں. کم تر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کسی عالم فقیہ کا نام لیں اور ساتھ میں شاعر و ادیب نہ لکھیں. اسی طرح شعر کے مختلف اصناف، ادبی افراد اور عوام الناس کے درمیان زبان زد عام تھیں. جبل عامل کے علماء اور فقہا کی علمی کاوشوں میں بھی ان اصناف کا عام استعمال نظر آتا ہے، جیسے عام علمی، فقہی اور اصولی متون و عبارات میں بھی قابل ملاحظہ شعری قواعد کو استعمال کیا گیا ہے. انہیں علوم کے مسائل کو خوبصورت و دلچسپ شعری پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، جس سے انہیں یاد کرنا آسان ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جبل عامل کے فقہا کی تالیفات و تصانیفات میں جہاں علمی محکم استدلال موجود ہے، وہاں شعری حسن اور مٹھاس بھی موجود ہے. علمی مراکز، تحقیقی اداروں میں اس قسم کی طرز بیان نے مسلمانوں کی علمی زندگی، مخصوصاً شیعہ مسلمانوں کی علمی زندگی کو بقا، جاویدانگی اور گہری علمی وابستگی عطا کی ہے. شعر اور جبل عامل میں ہونے والی تمام کوششوں کا ذکر کروں گا کیونکہ یہ انجمن جبل عامل کی ہے. دوسری تمام جگہوں اور علاقوں کا احترام باقی رکھتے ہوئے، سب کی میراث اور تاریخ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، میں آج کے پروگرام کی مناسبت سے بات کروں گا. ہمارے ممبر سے ہمیشہ ادب، سیاست، ثقافت، جہاد، لوگوں کے مسائل، علماء، اس علاقے کے جید افراد اور ملک و قوم کے مسائل کا پابندی کے ساتھ ذکر ہوتا رہا ہے. اگر گزشتہ صدی کے آغاز، کچھ اس سے قبل یا کچھ اس سے بعد، یعنی پہلی عالمی جنگ کے بعد کے دور پر نگاہ کریں تو اس چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اب کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں نام اور مثال ذکر نہیں کروں گا، صرف کلیات پر ہی اکتفا کروں گا. پہلا مسئلہ، عربی زبان کا دفاع. جبل عامل کے علماء، شعراء، ادبا نے جس چیز میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے وہ عربی زبان کی حفاظت اور اس کا دفاع ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے. خاص طور پر پہلی عالمی جنگ کے بعد ترکی کی تعمیر نو اور فرانس کی تعمیر نو میں زبان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ہر قوم و ملت کے لیے زبان ان کی ہویت کا حصہ ہوتی ہے، لہذا زبان کی تباہی اس ہویت کا خاتمہ ہے. ہم سب کے لیے اور جبل عامل کے رہائشیوں کے لیے عربی زبان اسی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان ہمارے عقائد، مقدس کتاب، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخ، اقدار، اخلاق، تقدیر، مستقبل اور ہمارے درمیانی روابط کے ساتھ گوندی ہوئی ہے. لہذا تمام اہم افراد، اہل علم حضرات، جید شخصیات کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اس زبان کی حفاظت اور دفاع ہے. میرا خیال ہے کہ آئندہ خود ہم عربوں کو بھی کوشش کرنا پڑے گی کہ ہم اپنی عربی زبان کو سمجھ سکیں. بعض عربی عبارات، عربی نسخوں کے ترجمے، تفسیر اور تشریح کی ضرورت محسوس کی جائے گی. آج کل کئی ایک عرب علاقوں میں ایک بدعت شروع ہو چکی ہے کہ عربی زبان میں کی جانے والی تقریر کو آدھا عربی میں اور آدھا کسی دوسری زبان میں ادا کیا جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ انگریزی یا فرانسی، تاکہ کسی ایک زبان کو ہدف نہ بنایا جائے. آج ہماری اہم ترین ذمہ داریوں میں سے اس زبان کا دفاع اور اس کی حفاظت کرنا ہے. گزشتہ زمان میں جبل عامل کے علماء نے دینی مدارس، علمی مراکز، حتیٰ اپنے گھروں کو عربی زبان کی تعلیم، عربی علوم اور ادبیات زبان عربی کے حصول کا مرکز بنا رکھا تھا، تاکہ آئندہ نسل موجود لا علمی اور رائج جہالت سے محفوظ رہ سکیں. تاریخ میں شعر و ادب نے آسمانی رسالت کو ادا کیا، انسانی اقدار کے بچاؤ، حق، عدل و انصاف کو بڑھانے، طاغوت کے ساتھ مقابلہ کرنے، حرمتوں کے دفاع، امت کے وجود اور مقدسات کی حفاظت، حملہ آوروں اور تسلط قائم کرنے والوں کے خلاف اقوام کو بیدار کرنے، احساسات اور جذبات کو ابھارنے اور جنگی عزائم کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے. شعر و ادب کا اولین، اہم ترین، برترین اور انسانی کردار ایسا ہی رہا ہے. دوسرا مسئلہ، خارجی و داخلی استعمار کے ساتھ مقابلہ. استعمار سے مقابلہ صرف لبنان کی سطح تک نہیں ہے بلکہ جبل عامل میں استعمار نے امت کے جن مسائل میں مداخلت کی ہے یہاں کے باسیوں نے ہر میدان میں اس کا مقابلہ کیا ہے۔ آج یہ دفاع اور اس کا باقی رہنا تاریخ میں جڑیں رکھتا ہے اور نسلوں پر اپنے اثرات رکھتا ہے۔ آج کچھ لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم لبنانی ہیں اور لبنان میں ہم پہلے ہی بہت سی مشکلات کا شکار ہیں، علاقائی مسائل سے ہمارا کیا لینا دینا؟ وہ تمام خطرات جو امت کو لاحق ہیں اور علاقے میں لڑی جانے والی لڑائیاں براہ راست یا غیر مستقیم جو ہم سے متعلق ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی موقف رکھتے ہوں؟ علماء، ادیب حضرات، شعراء، جبل عامل کے عام و خاص لوگ لبنان کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کی طرح ظلم کے باوجود اربت اور محرومیت تنہائی سختیاں جن کا وہ شکار رہے ہیں، اس سب کے باوجود ان افراد نے خود کو امت کے مسائل سے الگ نہیں کیا۔ جہاں نے عرب اور اسلامی دنیا میں پیش آنے والے حادثات و واقعات سے خود کو الگ نہیں کیا، نہ صرف لبنان، فلسطین، شام، عراق، مصر، قریبی ممالک کے مسائل سے دور نہیں رہے، حتیٰ 1911 میں لیبیا میں ہونے والے واقعات پر بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ جب اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کیا تو اس گاؤں ایناسا کے فرزند اسی جبل عامل کے ادیب و شاعر، عالم و فقیہ نے لیبیا پر ناجائز قبضے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے عوام کو اٹلی کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے ایک بیانیہ جاری کیا، تقریر کی اور اس بارے میں اشعار کہے، ہم اپنے ہمسایہ ملک کے بارے میں بات نہیں کر رہے، جبل عامل کے علماء و فقہا کا موقف اور عکس العمل تاریخ میں محفوظ ہے۔ امید ہے کہ یہ انجمن بھی انشاءاللہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران یہاں کی تاریخ، اسناد اور یہاں کے لوگوں کی جرأت مندانہ موقف نیز سہے جانے والے مظالم کی داستان کو بیان کرے گی۔ تیسرا مسئلہ فلسطین پر منڈلاتے ہوئے خطرات اور ان سے مقابلہ۔ فلسطین پر منڈلاتے ہوئے خطرات کا پوری قوت اور تیزی کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے، خاص طور سے صہیونیت اور اسرائیل کے ناپاک عزائم کو جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ اسرائیل تسلط اور قبضے کے ذریعے خاک فلسطین پر حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کے خلاف یہاں کے عام و خاص کا موقف، علماء کے فتاوی، بیانات، شعراء کے اشعار، ادیب حضرات کے نثری مجموعے، ان سب کے احساسات اور جذبات یہاں کی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دفاع کی بات کرتے ہیں تو خواہ نہ خواہ بات یہاں تک آ جاتی ہے۔ ہمارے ممبر سے ہمیشہ ادب، سیاست، ثقافت، جہاد، لوگوں کے مسائل، علماء، اس علاقے کے جید افراد اور ملک و قوم کے مسائل کا پابندی کے ساتھ ذکر ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح جبل عامل کے علماء، فقہا، شعراء، ادبا کا امت کے دیگر مسائل پر واضح موقف، امت میں وحدت کی ضرورت کا اظہار، امت کو پارا پارا کرنے، قوم و ملت کو تقسیم کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے خلاف عکس العمل سب کے لیے واضح اور معلوم ہے۔ لیکن جب جدید حالات پیدا ہوئے اور عرب و اسلامی ممالک مختلف خطوں اور حکومتوں میں تقسیم ہو گئے تو پھر اس وطن پر ایمان لائے، اس کے ساتھ مخلص ہو گئے اور اسی کا دفاع کرنے لگے۔ اس کے لیے لبنان کے شعراء اور ادب کے مجموعے موجود ہیں۔ لبنان کے بارے میں شعراء کی گفتگو کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جس میں انہوں نے لبنان کو اپنے پیارے وطن کے عنوان سے یاد کیا ہے، اپنے عشق اور وابستگی کا اظہار کیا ہے، اس کے دفاع کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اس جبل عامل کے تمام لوگوں نے اور نمایاں افراد نے ہمیشہ وحدت، تعاون، تعمیر کے سلسلے میں قدم بڑھایا ہے، ہمیشہ فتنوں سے دوری اختیار کی اور صحیح ترجیحات کا انتخاب کیا ہے۔ ہم انہی بزرگوں کے وارث ہیں، ایسی ہی نسل، ثقافت اور فہم و شعور کے وارث ہیں۔ اگر جبل عامل کی عوام فلسطین کے معاملے میں یا امت کے دیگر مسائل میں غیر جانبدار رہتے، جہاں نے اسلام اور عرب کی تقسیم کے دوران جب عثمانی حکومت تھی جسے اسلامی حکومت کہا جاتا تھا، اس دور میں جو ظلم و ستم روا رکھے گئے، اس موقع پر اگر جبل عامل کے لوگ غیر جانبدار ہو جاتے تو خود ہی معاشرے سے کٹ جاتے، گوشہ نشین اور تقسیم در تقسیم ہو جاتے۔ پھر اس وقت جبل عامل کے لوگ خود اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور اس جبل میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے فکر مند ہوتے، جو کہ بے سود تھا۔ اس جبل عامل کے غیور افراد نے ابتدا ہی سے اپنی تمام قومی اور نسلی غیرت کے ساتھ امت کے مقدسات اور فلسطین کا دفاع کیا، نیز صہیونیت کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فتنوں اور تقسیم در تقسیم کے عمل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج اس قیام، دفاع اور تفکر کے ساتھ ہماری وابستگیاں صرف فکر اور عقیدت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس تعلق کی جڑیں اس ملک، یہاں کی فضا، معاشرہ اور یہاں گزری ہوئی تاریخ میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی طرح کے نہ ہوتے تو ہم خود ہی غیر ہو چکے ہوتے۔ ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسے بنے، اس لیے اس مٹی، اس کی تاریخ اور اس کی اقدار کے ساتھ ہمارا گہرا اور سچا تعلق ہے۔ گفتگو کے دوسرے حصے کو شروع کرنے سے پہلے جبل عامل کی ثقافتی اور ادبی انجمن سے میری توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ انجمن اپنے بزرگوں کی عظیم میراث کی حفاظت کرے، اسے ترقی دے گی اور اسے عام کرے گی، آئندہ نسلوں تک حفاظت کے ساتھ پہنچائے گی۔ آج کی وہ نسل جو اپنے قریبی ترین بزرگوں سے بھی ناواقف ہے، اس تک پیغام پہنچائے گی۔ افسوس تو یہ ہے کہ نہ صرف نوجوان نسل بلکہ بعض اہم سیاسی افراد، رسائل اور جرائد نکالنے والے صحافی حضرات بھی اپنی نزدیکی ترین تاریخ سے ناواقف ہیں۔ قیام اور دفاع کے بارے میں گفتگو کے دوران اس کی دلیل بیان کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے راستے کو آگے لے کر چلیں گے، خاص طور پر ان حالات میں جب ثقافتی، تہذیبی، سیاسی اور وجودی لحاظ سے خطرے سے گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اب گفتگو کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسرے حصے میں دو عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں، ایک لبنان سے متعلق ہے اور دوسری بات شام سے متعلق ہے، اور لبنان کے بارے میں ایک آخری بات کر کے میں اپنے آرائش کو ختم کروں گا۔ جب بھی کوئی اس خطے کے بارے میں غور کرے گا تو وہ لبنان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ گزشتہ صدی کے اوائل سے صہیونیت کی طرف سے بنے ہوئے تسلط کے پروگرام کی طرف سے ہمیشہ خطرہ اور دھمکی رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 سے اس تسلط کی بنیاد رکھی گئی، جس کے خطرات اقوام عالم کے لیے آج بھی باقی ہیں۔ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان خطرات کے مقابلے میں آنکھیں بند کر لیں اور نادان بن جائیں۔ یہ ایک معمولی غلطی نہیں بلکہ ایک بڑی اور عظیم غلطی ہے۔ ملت لبنان اور علاقے کی اقوام کے لیے گزشتہ اور موجودہ دور میں علاقائی سطح پر سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہم قیام اور دفاع کو انتخاب کریں۔ تمام جہات میں قیام و دفاع ضروری ہے، جیسے ثقافت، اقتصاد، سیاست، امن اور امن کے محافظ اداروں کی نسبت بھی قیام و دفاع ضروری ہے۔ قیام اور دفاع کی حقیقت، اصل اور اس کا جوہر کسی بھی معاشرے کی ثقافت ہے۔ جہاد براہ راست عسکری دفاع اور علاقہ مکینوں کا اپنے علاقے میں قیام، استقامت و پائیداری، حادثات میں صبر اور قربانی، یہاں کی ثقافت کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اگر یہ ثقافت موجود نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ کسی بھی قسم کا قیام اور دفاع اسی ثقافت کے مرہون منت ہے۔ مقاومت کا جوہر اسی ثقافت سے اتخاذ شدہ ہے۔ لبنان میں بعض لوگ اس قیام اور دفاع کے بارے میں بحث کرتے ہیں، عرب دنیا میں بھی اس موضوع پر بہت گفتگو کی جاتی ہے، لیکن ہم صرف لبنان میں ہونے والے گفتگو پر بات کریں گے۔ قیام اور دفاع کے بارے میں کی جانے والی بحث کا تعلق شام میں جانے سے نہیں ہے، خواہ وہ 2006 یا 1982 یا 1978 یا 1970 کی ابتدا ہو، کہ جب فلسطینی مقاومت کے گروہوں نے شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ نہ ہی اس وقت کی فلسطینی مقاومت کا ذکر کیا جاتا ہے جب صہیونی فلسطین میں ظاہر ہو رہے تھے۔ اسی طرح دشمن کی پہچان اور اس کے ساتھ مقابلے کے انداز پر ہونے والے اختلافات پر بحث ہوتی ہے۔ یہ کوئی نئی بحث و گفتگو نہیں ہے، اور اس کا کسی خاص گروہ، حزب، جماعت، کسی خاص شخص، رئیس، رہبر، تنظیم، فرقے یا کسی علاقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بحث سید موسیٰ صدر سے پہلے اور ان کے بعد بھی جاری رہی ہے۔ عمل اور حزب اللہ کی مقاومت سے پہلے اور بعد میں بھی جاری رہی ہے، جب قیام و دفاع کی طاقتیں نیشنل سیکولر طاقتیں تھیں۔ اس وقت بھی یہ بحث وجود رکھتی تھی، کسی کو مغالطہ نہ ہو اور کوئی یہ نہ کہے کہ موجودہ قیام و دفاع کی وجہ سے لبنان میں قیام و دفاع پر بحث شروع نہیں ہوئی۔ یہ بحث 1948 کی ابتدا ہی سے موجود تھی۔ جو افراد ہمارے مقابلے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقاومت پر قومی اتفاق رائے موجود نہیں ہے، میں ہمیشہ ان لوگوں کو جواب میں کہتا ہوں کہ لبنان میں مقاومت پر قومی اتفاق رائے شروع ہی سے نہیں تھا۔ 25 اور 26 مئی 2000 کو جب آپ بنت جبیل کی کامیابی کو مقاومت والے لبنانیوں کو ہدیہ کر رہے تھے، اس بات پر بھی قومی اتفاق رائے پایا نہیں جاتا تھا۔ یہ سب باتیں منحرف کرنے کے لیے ہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں قیام و دفاع کی اس تحریک سے ایک مسئلہ ہے کہ ان کی شناخت اسلامی ہے، قیام کرنے والے لوگ شیعہ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اگر قیام کرنے والے لوگ ہر فرقے سے ہوتے تو کیا آپ ان کے ہمراہ ہوتے؟ جب قیام کرنے والے نیشنل اور سیکولر تنظیموں میں سے تھے تو کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے؟ یہ صرف ایک بڑا مغالطہ ہے جسے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل جس نے وہ دور نہیں دیکھا وہ ان باتوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا شام میں جانا، فلاں سال میں آپ کا سیاسی موقف یا فلاں مسئلے پر آپ کے بارے میں قومی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا تھا۔ میں آج ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مقاومت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا آئندہ کریں گے، کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ تجاہل عارفانہ کیے ہوئے ہیں۔ میں تاکید کرتا ہوں کہ مقاومت ایک ادارہ، جماعت، تحریک، واقعہ، مجموعہ یا کوئی خاص فرقہ نہیں ہے۔ یہ مقاومت قیام و دفاع کی ثقافت ہے، یہ ایک سیاسی فکر ہے جس میں بیک وقت مختلف نظریات اور مختلف اعتقاد کے لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ اس میں تمام فرقوں، اقوام اور تمام امتوں کے احساسات کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قیام اور دفاع بشری فطرت ہے جس کے اہداف اور منافع تمام اقوام کے لیے مشترک اور تمام نسلوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ اسرائیل نے جنگ کے لیے کچھ اندازے لگا رکھے ہیں جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن آج اس کے تمام اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ نہیں جانتے کہ 1948 میں لبنان میں مقاومت موجود تھی۔ وہ کیونکہ نہیں جانتے کہ مقاومت کا مطلب کیا ہے، اس لیے وہ اس قیام و دفاع کو 70 کے آغاز سے 78 یا 80 کے بعد سے جوڑتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ لبنان میں قیام و دفاع کی تحریک 1948 میں اس وقت شروع ہوئی جب غاصب حکومت نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے تھے۔ اسی لمحے سے اسے عوامی حمایت حاصل ہو گئی تھی، وہ اپنے حق کے لیے میدان میں آ گئی تھی۔ البتہ اس دور میں مہیا شدہ وسائل کے مطابق تحریک شروع ہوئی۔ وہ لوگ نہیں جانتے کہ 1948 میں جنوب لبنان میں تجاوز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سرحد پر موجود کئی ایک گاؤں اور دیہاتوں پر ہونے والے مظالم سے وہ لوگ بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ان سرحدی علاقوں کے رہائشیوں پر کیا قیامت گزر گئی۔ اس میں مختلف گروہوں کی رضامندی شامل تھی۔ میں صرف شیعہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، سرحد پر موجود حفاظتی چوکیوں پر کیا ہوا، سرحد پر موجود حکومتی اور امنیتی اداروں کی کیا تذلیل کی گئی، کسی بات کی انہیں کوئی خبر نہیں۔ فضائی، بحری، بری حدود کی خلاف ورزیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک دن جب گفت و شنید کے لیے پارلیمنٹ میں ہم سب اکٹھا بیٹھے تھے، وہاں حاضرین میں سے کسی ایک نے نہیں بلکہ چند ایک نے کہا، فلسطینیوں کے لبنان آنے سے پہلے ہماری کوئی مشکل نہ تھی، اسرائیل کے ساتھ ہمارے کوئی مسائل نہ تھے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، بلکہ یہ سب کچھ پارلیمنٹ کی میٹنگز میں ریکارڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں تھی، میں کہتا ہوں کہ اسرائیل نے 60 کی دہائی کے آخر میں اور 70 کے شروع میں لبنان میں جو کچھ انجام دیا، میں کہتا ہوں کہ اسرائیل نے 60 کی دہائی کے آخر میں اور 70 کے شروع میں لبنان میں جو کچھ انجام دیا، یہ سب کچھ فلسطینی مقاومت اور فلسطینیوں کی عسکری تحریک کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک لبنانی سیاسی رہنما ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لبنان کے حال اور مستقبل کو سنوار دوں، لیکن وہ تاریخ میں علاقائی سطح پر لبنان کے بارے میں چند سال پہلے تک کی معلومات نہ رکھتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک نمائندہ مجبور ہو گیا کہ باہر جائے، ایک مستند کتاب لے کر آئے۔ مجھے یاد ہے کہ سفیر روزنامہ کے شائع شدہ کتاب تھی۔ وہ کتاب دکھا کر اس نے کہا، یہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، اور 1948 سے قیام و دفاع کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ بعض افراد تو بہت حیران ہوئے، اس کے باوجود کچھ ممبران کہہ رہے تھے کہ شاید ایسا ہی ہو، شاید ایسا ہی ہو، جبکہ ان کے سامنے مستند تاریخی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ چلے قبرستان اور وہاں سے اس پاک نسل کو لائیں جو گواہی دیں۔ یہ قیام و دفاع اسی طرح سے آغاز ہوا جس طرح ہم یقین رکھتے ہیں، البتہ اس دور کے محدود وسائل کے ساتھ آغاز ہوا۔ اس جبل عامل میں مقاومت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہیں رہیں اور اپنی زرعی زمینوں کا دفاع کریں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی وجہ تھی وہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں کے نیچے قتل کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنی سرزمین کو نہ چھوڑا۔ قیام اور دفاع کی یہ وہ شکل ہے جو اس دور میں ممکن تھی، اپنا موقف اختیار کرنا، ظلم کو قبول نہ کرنا۔ موسیٰ صدری مقاومت، جس میں انہوں نے دیوار کے اس پار سے دوائی خریدنے کو حرام قرار دے دیا، ایسا قیام جو موت اور بیماری کو سلامتی، دوا اور اسرائیل کے ہاتھوں علاج پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ مزاحمت ہر تحریک اور ہر جماعت سے پہلے وجود رکھتی تھی۔ یہ عوامی مزاحمت ہے، تمام دیہاتوں اور سرحدوں پر موجود ہر ایک گھر اور تمام جنوب کی طرف سے قیام اور دفاع تھا۔ باقی رہ جانے والی ہر مسجد، ہر آباد گرجے، یعنی ہر زیتون کے پودے، توتون کی ہر ٹہنی نے جہاد اور مزاحمت شروع کر رکھی تھی۔ اگرچہ یہ نہال جناب بری کے تھے اور آج کل ہم ان سے ادھار لیتے ہیں۔ ہر جاندار جو اپنے دو پاؤں پر ابھی چلنا شروع ہوا تھا، ہر وہ قبر جس کے ابھی کوئی آثار باقی ہیں، یعنی ہر قصیدہ، ترانہ، اشک، زخم، خون کا قطرہ، ہر لفظ، ہر گولی، آہ، تمام بند مکے، صبر، استقامت اور ہر عزم اس تسلط کے خلاف مزاحمت کر رہا تھا۔ جبل عامل میں قیام و دفاع سے مراد یہاں کی ہوا، پانی، مٹی، آسمان، ٹیلے، یہاں کی دشت و صحرا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے علاقے خالی نہیں کیے اور قابضین کے حوالے نہیں کیے اور نہ کبھی کریں گے۔ مقاومت یعنی ایسے قیام اور دفاع کی تحریک جس پر لبنان کی عوام ایمان لے آئی ہے اور اس کی حمایت اور پشت پناہی کر رہی ہے، اس مقاومت پر صبر کر رہی ہے، اس کے لیے خون دے رہی ہے، جیسے بقا میں اور لبنان کے دوسرے علاقوں میں ہمارے عزیز اس کے ساتھ ہیں۔ مقاومت کی تمام جماعتیں، نسلیں اس حقیقت کے ظاہر کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ اس کے باوجود کابینہ تشکیل پا چکی ہے، ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ پارلیمنٹ نے کام شروع کر دیا ہے، مشترکہ پارلیمانی کمیٹیاں، ذیلی کمیٹیاں تشکیل پا گئی ہیں، نمائندگان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور آپس میں مزاح کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ جرائد و رسائل، اخبارات، ٹی وی چینلز اور اس گروہ کے مقررین ایسے ہیں جیسے ہم کسی پرانے دور میں رہ رہے ہیں، مقاومت پر پھنس گئے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو حزب سے کوئی مشکل ہے تو آئیے حزب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کسی جماعت سے متعلق اعتراضات ہیں تو آئیے اس کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ اگر کسی خاص گروہ یا تنظیم کے ساتھ کوئی مشکل ہے تو آئیے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن مقاومت کا مسئلہ بالاتر، بہت بڑا، پاک تر، وسیع تر اور کسی جماعت یا تنظیم سے اختلاف سے زیادہ گہرا ہے۔ لیکن بعض افراد جانتے ہیں کہ کہاں مار رہے ہیں اور کہاں کھائیں گے، کیونکہ ان کا اصل مسئلہ قیام و دفاع کا سلسلہ ہے۔ کسی ایک حزب یا جماعت کے ساتھ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ان جماعتوں سے اپنے منصوبہ بندی کے لیے بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہاں ہر چیز مقاومت ہے۔ اسی لیے قیام و دفاع کے اس سلسلے پر ضرب اور اس کی برائی کرنا، ہر اس چیز پر ضرب لگانا ہے اور ہر اس چیز کی برائی کرنا ہے جس کا نام مقاومت رکھا جا سکتا ہے۔ یہ چوٹ اور توہین کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے۔ ہماری طرف سے اس قسم کی تعریف کا آئندہ نتائج برآمد ہوں گے جو کہ چند دنوں میں واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب بات ہے تین اعتراف کے معاملہ میں شکست کی۔ شاید کچھ لوگ اس کے لیے دلائل پیش کریں، لیکن ان کے پاس گواہی کیا ہے؟ حقیقت پر مبنی بات کریں، تین اعتراف کے معاملے میں کہاں شکست ہوئی ہے؟ ہم عبارتوں اور جملوں پر اصرار نہیں کرتے، یہ عربی زبان کے لیے نقاط قوت ہیں۔ یہ عربی زبان تھی جس نے کابینہ کے بیان سے لبنان کو نجات دی۔ البتہ ہماری مراد قدرت، استحکام، خوشحالی اور عربی زبان ہے، لیکن آخرکار تعبیرات اور اصطلاحات سے ہٹ کر دیکھیں کہ تین اعتراف کے معاملے میں کہاں شکست ہوئی ہے اور کہاں کامیاب ہوئے ہیں۔ اجازت دیں کہ میں اس سلسلے میں بیان کروں۔ یہ آپ ہیں جو تین اعتراف میں شکست کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم کہاں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس معاملے کی وجہ سے ہم نے زمین آزاد کروائی ہے، وہ زمین جس کو آزاد کروانے کے سلسلے میں ڈپلومیٹس اور حکومت ناکام ہو چکے تھے۔ اس معاملے کی وجہ سے ہم اپنے قیدی آزاد کروانے میں کامیاب ہوئے۔ فوج اور قوم کے شانہ بشانہ مقاومت نے بھی لبنان کی سرزمین کا دفاع کیا ہے۔ جنوب کے علاقے، سرحدی گاؤں، دیہاتوں کی حفاظت کرنے میں مقاومت کامیاب رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس معاملے کے ذریعے لبنان کے علاقائی سطح پر طے پانے والے معاملات میں ایک اہم عنصر کے طور پر مروانے میں کامیاب ہو گئے۔ آج اگر کوئی اس خطے کے بارے میں سوچے گا تو وہ لبنان کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ لبنان میں تیل اور گیس سے زیادہ سونا موجود ہے۔ یہ چیز تین اطراف کے معاملے کی وجہ سے ہے۔ یہ چیز بہت مستحکم ہے، جو نہ ٹوٹنے والی ہے اور خدا تعالیٰ کی فضل سے کبھی نہ ٹوٹے گی۔ یہ اس معاملے کی کامیابیاں ہیں۔ اب آپ کی کامیابیاں کہاں ہیں؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، صرف اسی ایک سوال پہ اکتفا کروں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم کریں، لیکن پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آخر آپ لوگوں کے حکومتی منصوبے کہاں ہیں؟ وہ قرضوں کی ادائیگی، وہ سب منصوبے، ان کا کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جانساری اور تحمل و خدمت کی وجہ سے مقاومت مضبوط اور طاقتور ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں اس مناسبت سے ہر چیز کا جواب دے دوں جو کئی ہفتوں اور کئی ماہ سے مقاومت، اسرائیل، جنگ، خطرات، دھمکیوں اور فرصتوں سے استفادہ کے عنوان سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمارا قیام مضبوط ہے، آج بھی مضبوط ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ اپنے ملک اور اس کی عوام کا دفاع کرے گا، اس کی میراث اور اس کے ذرائع کی حفاظت کرے گا۔ اپریل 1996 میں طے پانے والے جنگی معاہدے سے جولائی تک کی جنگ کے تمام افتخارات اور امتیازات کی حفاظت کریں گے۔ اپنے گاؤں، اپنی زمینوں کو باقی رکھنے کے لیے ہماری زمینیں مردہ نہیں ہوئی ہیں، ہمارے پرچم یوں ہی لہراتے رہیں گے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہاں سے کچھ افراد کا شام میں جانے کو بہانہ بنا کر اگر کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے کہ ملک میں ناامنی ایجاد کریں اور کہیں کہ اسرائیل کو موقع مل جائے گا کہ وہ لبنان کے ساتھ اپنے حساب بے باک کر لے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کے اندازے غلط ہیں۔ اسرائیل نے جنگ شروع کرنے کے لیے کچھ حساب کتاب کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن آج تمام اس کے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے اندازوں میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں قیام و دفاع بہت مضبوط ہے اور پہلے سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، بہت خون بہ چکا ہے، جبکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے مقاومت ہمیشہ سے ایسی ہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جانساری، تحمل، خدمت کے ذریعے قیام و دفاع کی یہ تحریک پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جائے گی۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، کئی حوالوں سے یہ شہادتیں ہماری طاقت کا باعث ہیں۔ آج میں مقبوضہ فلسطین کے ہمسائے میں سرحدی پٹی پر موجود گاؤں ایناسا کی آزادی کے حوالے سے بھی تاکید کروں گا کہ آج ہمارا قیام جولائی 2006 کی نسبت تمام میدانوں میں، جیسے افرادی قوت، مادی وسائل، عسکری طاقت، جنگی مہارتوں میں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور آمادہ ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ کے بہانے تلاش نہیں کرتے۔ مقاومت کی جنگی حکمت عملی میں حدود و قیود کے بغیر جنگ کرنا نہیں ہے، اور یہ مسئلہ واضح ہے۔ صہیونیوں میں سے اگر کسی نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ لبنان کے خلاف جنگ شروع کرے تو میں کہوں گا کہ یہاں کسی بھی جگہ، کسی کے وہم و گمان میں، کسی کے خیال میں، کسی گھر یا کسی بھی گاؤں میں اس نسبت کوئی پریشانی موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہم لبنانیوں سے زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ مقاومت کن کن میدانوں میں کس قدر قدرت و طاقت رکھتی ہے۔ لہذا ابھی وہ جنگ کے فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تھی وہ بات جس پر میں تاکید کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھوں، کوئی بات نہیں، کیونکہ میں نے گزشتہ 1.5 مہینے سے کوئی تقریر نہیں کی۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ سونا سونا ہی رہے گا اگر ہمارے سامنے کوئی سونا رکھا ہوا ہوگا، لیکن اگر کوئی اپنی نگاہوں کو پھیر لے اور کہے یہ سونا کسی اور چیز میں تبدیل ہو گیا ہے، مثلا کہے یہ لوہا بن گیا ہے، تو کیا وہ سونا لوہا بن جائے گا؟ کہے یہ لکڑی ہے، تو کیا وہ سونا لکڑی میں تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی چیز کے بارے میں لوگوں کے کچھ کہنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جایا کرتی۔ ایک طے شدہ اصول وجودی اور فلسفہ ہے۔ علاوہ ازی، آج کی اقتصادی، صورتحال میں اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سونا خرید لے گا، کیونکہ سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، ہر روز سونے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک بہت ہی امیر ملک جس کے پاس ذخائر بھی موجود ہیں، شاید اس پر کوئی قرض بھی نہیں ہے، اس نے ڈالر کے بدلے بہت سارا سونا خرید لیا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی رقم اور نقود کی حفاظت چاہتا ہے تو نہ ڈالر، نہ یورو، نہ کوئی دوسری کرنسی اس کی حفاظت کر سکتی ہے، بلکہ آج حقیقی حفاظت صرف سونے کے ذریعے ہے۔ آج لبنان میں وہ سونا ہے جو دنیا میں نہیں ملتا۔ کس طرح لوگ سونے کو چھوڑ دینے کا سوچتے ہیں؟ جہاں تک بات ہے لکڑی کی، تو لکڑی وہ چیز ہے جس کے ذریعے لبنانیوں نے ان اسرائیلی سپاہیوں کے لیے تابوت بنائے ہیں، جو اس خاک میں عمودی وارد ہوئے اور افقی خارج کر دیے گئے۔ ایسی ہی لکڑی ان حملہ آوروں اور قابضین کے لیے جو اس پاک و مبارک سرزمین پر قدم رکھیں گے، ان کے تابوت بنانے کے لیے باقی ہے۔ ہمیں لکڑی کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اہمیت، اپنی جگہ، مخصوص کردار اور خاص فرض ہے۔ اب آخری چیز جس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ ہے کہ سب باتیں غیر مستقیم یا براہ راست پیر کے دن ہونے والی میٹنگ میں ہمارے موقف پر اثر انداز ہوں گی۔ ابھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی حتمی بات کروں، لیکن یہ فہم، فکر اور ذہنیت حزب اللہ کے اس فیصلے پر اثر انداز ہوگی جو ہم قومی نشست میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کریں گے۔ ہمارے ہم پیمان دوست آزاد ہیں کہ جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری رائے کچھ بھی ہو، کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ زحمت میں پڑیں۔ فطری بات ہے کہ ہم بعض مسائل کی وجہ سے اہداف اور رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ صہیونیت میں سے اگر کسی نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ لبنان کے خلاف جنگ شروع کرے، تو میں کہوں گا کہ یہاں کسی بھی جگہ، کسی کے وہم و گمان میں، کسی کے خیال میں، کسی گھر یا کسی بھی گاؤں میں اس نسبت کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آخری بات جس پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ لبنان کی مقاومت پر تمام اعتراضات کا رخ ایک نقطے کی طرف ہے، اور وہ شام میں جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ شام میں داخل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے قومی اتفاق میں دراڑ آ گئی ہے، اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ شام میں داخل ہوئے، جس سے آپ کی مقاومت کے اہداف تبدیل ہو گئے ہیں، گویا وہ شام میں داخل ہونے سے پہلے مقاومت کے اہداف سے متفق تھے۔ بہرحال یہ سب باتیں ہیں۔ شام میں داخل ہونا، اس کے خلاف موقف اختیار کرنا اصل اختلاف بن چکا ہے، اور ایک عرصے سے مسلسل ہر روز اس پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس موضوع نے ملک کے تمام اداروں کو اور ہم سب کو مشغول کر رکھا ہے۔ اس لیے اپنی گفتگو کے آخر میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اختلاف کرنے والے افراد، حکومتیں، عرب ممالک اور اسلامی دنیا، عالمی حکومتیں اور نظام ہم سے شام کے مسئلے پر جو اختلاف کر رہے ہیں، اصل میں وہ سیاسی ہے، نہ کہ فوجی مداخلت۔ ہم نے بہت تاخیر سے فوجی مداخلت کی ہے، جب دیگر تمام لوگ اس جنگ میں شامل ہو گئے اور ہمیں جانب جنگ شروع کر دی، اس کے بعد ہم داخل ہوئے ہیں اور بہت دیر سے شامل ہوئے ہیں۔ ان سب کے لیے مسئلہ ہمارا سیاسی موقف ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم شام میں جنگ نہیں چاہتے، حکومت کو گرانے اور موجود نظام کو ختم کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ اصلاحات، سیاسی حل، قومی سطح پر گفتگو، جائز مطالبات کو تسلیم کرنے کے بارے میں متفق ہیں، لیکن اس بات سے ہرگز اتفاق نہیں کریں گے کہ سب کچھ توڑ دیا جائے، حکومت گرا دی جائے، سب کچھ نیست تو نابود اور تخریب کر دیا جائے، ذاتی رائے کو زبردستی نافذ کرنے کی خاطر شام میں داخل ہو جائیں۔ موضوع یہی ہے کہ اصلاحات اور مطالبات سے پہلے ذاتی رائے کو نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اس موقف کو اس وقت اختیار کیا جب باقی ساری دنیا بالکل اس کے مخالف موقف کو اختیار کر چکے تھے۔ ہم سے چاہتے تھے کہ ہم بھی ان کی رائے کو مان کر ان کا ساتھ دیں، کیونکہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے ہمارے خلاف بھی انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ بس اصل مسئلہ سیاسی ہے، نہ کہ فوجی مداخلت کا۔ کہتے ہیں کہ خطے میں ایک بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، ورنہ خود کو موت کے منہ دھکیلنے کے لیے تیار کر لیں۔ ایک طوفان ہے جو خطے میں آ رہا ہے، ان کے مطابق ہم سب کو گھٹنے ٹیک دینے چاہیے، ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں اور ان کی تعظیم کریں۔ سب سے کم حد یہ تھی کہ ان کے ساتھ تعظیم بجا لائیں۔ ہم نہ اس کا حصہ بنے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں، اور نہ ان کی تعظیم کرنے کے لیے جھکے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ طوفان شام، لبنان، فلسطین اور خطے کے لیے ایک عظیم اسٹریٹجک تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے کافی وضاحت کر چکے ہیں۔ اب ہم واپس نہیں آئیں گے۔ ہم نے سیاسی موقف اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے موقف میں کچھ تبدیلی آئی ہے اور اب ہم میدان میں آ چکے ہیں۔ چند منٹ اور آپ کا وقت لوں گا۔ تمام لبنانی اس بات کو جانتے ہیں اور میڈیا میں ہم نے اعلان کر دیا ہے۔ کچھ لوگ اسی ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے ہم پر تنقید کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے پہلی فوجی مداخلت حزب اللہ کے دسیوں جوانوں کے ساتھ شروع ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم سیدہ زینب علیہ السلام کے علاقے میں مغربی باغات میں پہنچے تھے، تقریباً 1.5 سال پہلے یا کچھ زیادہ، جب کچھ یا زیادہ مغربی باغات کا حصہ مسلح افراد کے ہاتھوں میں تھا، اور یہ مسلح گروہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ سب سے پہلے اس مزار کی تمام مسلمانوں کے نزدیک دینی اہمیت ہے، دوسرا یہ کہ اس مزار کے گرنے کی وجہ سے دنیا کے کئی ایک خطوں میں مذہبی فتنہ و فساد کی آگ بھڑکنے کا خدشہ تھا۔ شام کی فوج، شہری دفاع کی تنظیم اور وہاں کے مکین مزار کا دفاع کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں ہم نے اپنے دسیوں جوان ان کی مدد کے لیے روانہ کیے۔ ہمارے اس موقف کے خلاف تنقید شروع کر دی گئی۔ آج ایک بڑا ملک جو خود کو بڑا سمجھتا ہے، نیٹو کا رکن ہے اور یورپی یونین میں شرکت کی کوششیں کر رہا ہے، بعض اس کو اپنے لیے نمونہ قرار دیتے ہیں، یعنی ترکی۔ اس کے نام کا پہلا حصہ ترک چھوڑنا ہے۔ انہوں نے وزراء کی ایک میٹنگ رکھی اور اس میں بحث کرتے ہیں کہ عثمانیوں کے بزرگوں کی ایک قبر ہے جس کے بارے میں اگر آج تمام مسلمان اقوام سے پوچھا جائے کہ اس کا نام کیا ہے تو کسی کو بھی معلوم نہ ہوگا۔ خدا کی قسم مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کا نام کیا تھا۔ آپ سے کیا چھپانا، پڑا تھا لیکن بھول گیا، میں یاد نہیں رکھ سکا۔ اس کے پیچھے بھی نہیں گیا کہ اسے تلاش کروں اور پھر یاد کر لوں۔ اسلامی دنیا میں کون جانتا ہے مسلمانوں سے اس کا کیا تعلق ہے، شیعہ و سنی مسلمانوں کے احساسات سے اس کا کیا تعلق ہے، لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ترکی کا مسئلہ ہے۔ ان باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ترکی فوجی مداخلت کرے، شام کی سرحدوں کے احترام کو رون ڈالے اور اس کے خلاف سازش کرنے لگ جائے؟ اس لیے کہ داعش تنظیم والے آئیں گے اور اسے گردائیں گے۔ بہت اچھا شعر و ادب کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ کا خون ہم سے زیادہ رنگین ہے؟ ہم اس مزار کے دفاع کے لیے اٹھے ہیں جو تمام مسلمانوں کے نزدیک محترم ہے، اس شخصیت کے دفاع کے لیے بڑے ہیں جو تمام مسلمانوں کے نزدیک محترم اور مقدس ہے، جو پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں۔ آپ جس کی خاطر خطے میں جنگ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ تم خطے میں کیوں جنگ کر رہے ہو؟ یہاں خطرہ تھا اور وہاں نہیں تھا۔ علاوہ ازیں ہم نے تو شام کی حدود کے خلاف ورزی نہیں کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جناب بشار اسد نے کچھ پہلے یہ مسئلہ ہم سے ذکر کیا تھا، ہم نے آفر کی تو انہوں نے منع کر دیا۔ مقاومت کے افراد شام کی حکومت کی رضامندی سے داخل ہوئے ہیں، اب کچھ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے لبنان کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیا یہ بحث کا موضوع ہے؟ ہم نے کم از کم شام کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی۔ آج ایک ملک جو نیٹو کا رکن ہے اور یورپی یونین میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے، خطے میں جنگ شروع کرنے اور شام میں براہ راست مداخلت کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور اس بہانے کے ذریعے کہ عثمانیوں کے ایک بزرگ میں سے کسی کے مزار کو داعش والے خراب کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ خود انہوں نے اس داعش سے کہا ہو کہ اس کو خراب کرنے کی بات کرے۔ واللہ عالم، مسائل کا سلسلہ جاری ہے کہ جس سے آپ بھی آگاہ ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ شام کی جنگ اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ جہاں بین الاقوامی اور علاقائی گروہوں کی طرف سے پوری دنیا سے شام میں لڑاکا افراد کو دعوت دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بھیڑ ہو گئی ہے۔ اس بات کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دوبارہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مزار کا مسئلہ ہے، شام میں ساکن لبنانیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت سے موضوع تبدیل ہو کر خود مقاومت موضوع بن گئی ہے۔ مقاومت کی پالیسی، اس کا مستقبل، خطے کی سیاسی صورتحال اور یہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ان سب موضوعات کو میں بیان کر چکا ہوں، اب صرف وقت کو گزارنے کے لیے تکرار نہیں کر رہا بلکہ نتائج لینے کے لیے پھر سے ذکر کر رہا ہوں۔ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، ہم کہاں پر ہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ رائے حل سیاسی ہے۔ عرب اتحاد نے میٹنگ رکھی اور وہ چاہتے تھے کہ کام کو تمام کر دیں اور حکومت کو سرنگون کر دیں۔ جناب اسد کے جانے اور حکومت کو ختم کرنے سے کم پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ 3 سال کے بعد عربوں کی آخری میٹنگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ ان 3 سالوں میں جنگ، قتل و غارت، تباہ و بربادی، فتنہ و فساد ہوتا رہے اور پھر عرب وہی بات کریں جو انہیں پہلے دن کرنی چاہیے تھی؟ جس راستے پر عربوں کو پہلے دن سے آنا چاہیے تھا اب آئے ہیں۔ اب کس طرح شامی حکومت اور جناب بشار اسد پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سیاسی رائے حل چاہتے ہیں، ہم گفتگو کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اب اس بات کا کیا جواب ہے جب ابتدائی دنوں میں تم لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ آئیں مذاکرات کریں، شام کے حکومتی افراد اساسی اصلاحات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت آپ میں سے کوئی بھی سیاسی مذاکرات کے ذریعے علاج کرنے پر تیار نہ تھا، کیوں؟ اب جبکہ 2-3 ماہ کے اندر شام اور خطے میں ہر چیز بدلنے والی ہے، ہم نے کہا سیاسی رائے حل کی طرف آؤ، لیکن آپ فوجی رائے حل کی طرف چل پڑے۔ اب آپ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں جو شروع سے آپ کو کہا جا رہا تھا۔ میری یہ باتیں عربوں، لبنان کے مخالف گروہوں اور ان ممالک کے لیے ہیں جو ان معاملات کو بڑھانے میں شامل ہیں۔ اختلاف کرنے والے افراد، حکومتیں، عرب ممالک اور اسلامی دنیا، عالمی حکومتیں اور نظام ہم سے شام کے مسئلے پر جو اختلاف کر رہے ہیں، اصل میں وہ سیاسی ہے، نہ کہ فوجی مداخلت۔ ہم نے ابتدا ہی سے کہہ دیا تھا کہ شام کے حالات سارے خطے کو دہشت گردی اور تکفیر کی لعنت کی طرف دھکیل رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، شام کا مسئلہ اصلاحات، تبدیلی، جمہوریت، حقوق بشر کا مسئلہ ہے۔ اب وہ زمینی حقیقت جس کے بارے میں آپ 3 سال کے بعد اظہار خیال کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شام کی سرزمین پر وہ علاقے جن پر مسلح گروہوں کا قبضہ ہے، وہ خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ آج اور 3 سال مالی معاونت، اسلحے کی ترسیل، فوجی مداخلت، سیاسی رائے حل میں رکاوٹ اور مسلح گروہوں کی حفاظت کرنے کے بعد آپ دہشت گردوں کی فہرست بنا رہے ہیں، ان میں انہی گروہوں کو شامل کر رہے ہیں جن کی آپ مدد کر رہے تھے۔ اب ان میں سے کون باقی بچا ہے؟ ہمارے موقف کو چھوڑو، شام کی اس فہرست میں داعش، النصرہ اور اخوان المسلمین کے بارے میں بات کر رہے ہو، انہیں دہشت گرد قرار دے رہے ہو، اب ذرا وضاحت کے ساتھ بتاؤ کون باقی رہ گیا ہے؟ کیا اس بات کے لیے 3 سال گزرنے کی ضرورت تھی کہ خطے کی حکومت، دنیا اس نتیجے تک پہنچتی؟ البتہ بعض لبنانی ابھی بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچے، ابھی تک اس نتیجے تک نہیں پہنچے کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لبنان کے لیے خطرہ ہے۔ میرے عزیزو، امریکی جو دنیا کے آخر میں رہتے ہیں، فرانسیسی، بعض خلیجی ممالک، شمال افریقہ کے بعض ممالک، آج اس شام کو جو مسلح افراد کے تسلط میں ہے، اس کو دیگر ممالک اور امن کے لیے خطرہ تصور کر رہے ہیں۔ حقیقت میں بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسی جگہیں جو امن کا گہوارہ تھیں، جہاں قتل و کشتار کا نام نہ تھا، جہاں لڑائی اور جہاد کا نام نہ تھا، وہاں دہشت گردی کے خطرات منڈلا رہے ہیں، جیسے کہ تیونس۔ افسوس ہے کہ آج لبنان میں ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے اس سے لبنان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ شام کے معاملات اب اصلاحات اور جمہوریت کے مطالبات سے آگے جا چکے ہیں اور تسلط جمانے، تکفیری سلسلہ اور جنگ و جدل تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ کسی کے اختیار میں نہیں رہے، خود وہ لوگ جو اس میں شامل ہو چکے ہیں وہ بھی ان حالات کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ داعش اور النصرہ میں لڑائی ہو گئی ہے، جبکہ یہ دونوں تفکر، مذہب، قیادت اور رہبری اور سیاسی منصوبہ بندی میں ایک ہی ہیں، ان کے اختلاف سسٹم اور طریقہ کار میں ہے، وہی اختلاف جو حزب اور دوسری تنظیموں کے درمیان ہے، فلاں شخص کو صدر ہونا چاہیے یا فلاں شخص کو۔ ساری لڑائی اس بات پر ہے کہ ابو محمد جولانی رہبر ہو یا ابو بکر بغدادی، اس لڑائی کا خمیازہ کس نے بھگتا ہے؟ ہزاروں قتل، وسیع علاقے میں تباہی، شدید لڑائیاں، سب صرف ایک اس مسئلے کے لیے کہ صدارت کس کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ لوگ لبنانیوں، شامیوں، ممالک اور دوسری ہمسایہ قوموں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ اگر آپ کے بھائی، بند، دوست ہم پیمان نہیں کہتا کہ آپ کے سرور جان گئے ہیں کہ حقیقت یہ ہے تو آپ کس بات کے منتظر ہیں؟ سیاسی مخالفت اچھی ہے مگر شرط یہ ہے کہ لبنان کے نقصان میں نہ ہو، لبنان کے مستقبل کے لیے خطرہ نہ ہو۔ اگر شام میں دہشت گرد تکفیری کامیاب ہو گئے تو ہم سب مٹا دیے جائیں گے، صرف حزب اللہ اور مقاومت ہی نہیں بلکہ ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ کیا آپ حلب، ادلب، رقہ، دیر الزور، فلوجہ اور الانبار کے واقعات کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہاں کے سیکولر اور مذہبی افراد سے پوچھیں کہ ان پر کیا مصائب ڈھائے گئے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال پہلے اور اب بھی ہر روز بعض جماعتوں اور سیاسی گروہوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ شام سے نکل جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ بیٹھ کر دفاع کروں، میں آج آپ سے چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر اپنے نظریے کو بدلیں، اپنی رائے میں نظر ثانی کریں، اپنے خطوط سیدھے کر لیں۔ میں نہیں کہتا کہ اٹھیں آئیں اور شام میں ہم مل کر جنگ کریں، ایسا نہیں چاہتا۔ لبنانی گروہ مختلف فرقوں کے ساتھ وابستہ ہیں جو ہمیں تجویز دے رہے ہیں کہ شاید یہ پہلی بار ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، آئیں اکٹھے لڑتے ہیں۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سیاسی اور اجتماعی بوجھ کے نیچے نہ جائیں۔ ہم نے بوجھ کو اٹھا لیا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ ہر روز تاکید کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان کی مشکل یہ ہے کہ حزب اللہ شام میں داخل ہو گئی ہے، ان سے میں کہتا ہوں کہ لبنان کی مشکل یہ ہے کہ حزب اللہ نے شام جانے میں دیر کی ہے، لبنان کی مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور شام نہیں جا رہے ہو۔ ہاں اگر آپ میں سے کچھ لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں گئے ہو تو اب میں نہیں کہوں گا کہ جاؤ اور شام میں لڑو یا آؤ ہمارے ساتھ مل کر جنگ کرو، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی رائے پہ نظر ثانی کرو، ہر روز آپ اپنے فیصلے کے ٹھیک ہونے کی تصدیق کریں گے۔ اس طرح تمام لبنانی، تمام گروہ، ساری سیاسی جماعتیں، 8 مارچ گروپ، 14 مارچ گروپ، غیر جانبدار، دائیں بازو والے، بائیں بازو والے، ان سب سے میں کہنا چاہوں گا کہ شاید پہلی بار اتنی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر تکفیری دہشت گرد شام میں کامیاب ہو گئے تو ہم سب مٹا دیے جائیں گے، صرف حزب اللہ اور مقاومت ہی نہیں بلکہ ہم سب ختم کر دیے جائیں گے۔ کیا حلب، ادلب، رقہ، دیر الزور، فلوجہ اور الانبار کے واقعات نہیں دیکھ رہے ہو؟ وہاں کے سیکولر اور مذہبی افراد سے پوچھیں کہ ان پر کیا مصائب ڈھائے گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ تکفیری دہشت گرد شام سے شکست کھائیں گے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پھر ہم سب باقی رہیں گے۔ اگر ہماری پالیسی شام میں کامیاب ہو گئی تو تمام لبنانی محفوظ رہیں گے۔ ہم انتقام نہیں چاہتے، ہم صلح، وحدت اور قدرت چاہتے ہیں۔ یہ وہ قومی موضوعات ہیں جہاں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان میں سے انتخاب کریں۔ جو کچھ گزر چکا اس میں ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے جس قدر ہو سکا مدد کی ہے، اگرچہ اس میں ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے، جرائد و رسائل اور میڈیا نے اس کی طرف کسی حد تک اشارہ کیا ہے، ہمارے عزیز بہت سی مناسبات کے حوالے سے تقاریر کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر زیادہ بات نہ کریں۔ آج لبنان کے پاس فرصت ہے، یہ حکومت اپنی تشکیل کے مراحل سے گزر چکی ہے اور بالآخر ایک حکومت تشکیل پا چکی ہے، یہ ایک فرصت ہے۔ ہم اس حکومت کی کارکردگی میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا رویہ مثبت ہوگا، ہم تعاون کریں گے حکومت کی کارکردگی میں اضافے کے لیے، لوگوں کے مسائل کی رسیدگی اور امن عامہ کے لیے۔ خاص طور پر شمال اور بقا میں امن عامہ کو برقرار کرنے میں ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، امن عامہ کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں ضرور باہم مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کا علاج دریافت کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بہت سے علاقوں جیسے طرابلس اور شمالی بقا میں امن کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امنیتی حکمت عملی کے ہمراہ سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی رائے حل بھی تلاش کیے جائیں۔ آج آئیے سب مل کر سنجیدگی کے ساتھ ایک دوسرے پر الزام لگائے بغیر کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں گروہ حکومت کو نقصان پہنچا رہا ہے، صدر کے انتخابات کی کامیابی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم سب لبنان کے تمام سیاسی گروہ جن کا طبعی حق ہے کہ وہ اپنے میں سے صدر کے انتخاب کے لیے کوشش کریں، ان کا حق ہے کہ قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے کمپین چلائیں، اس کے لیے بھی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے۔ آج یہ فرصت ہے کہ لبنان شام کے واقعات کی نسبت غیر جانبدار ہو جائے۔ مخالف گروہ اب شام میں کچھ نہیں کر سکتے، یعنی خود کو تکلیف نہ دیں، اب کمبل، شیر کے کارٹون اور جنگجو بھیجنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب یہ کام بےسود ہے، اب آپ خود داخلی، علاقائی اور بین الاقوامی حالات کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بس آپ آئیں تبدیلیوں، بدلتے ہوئے حالات اور نئی پیدا ہوتی ہوئی صورتحال میں مل کر بیٹھ جائیں اور شام کو ایک طرف رکھ دیں۔ خدا تعالیٰ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ شام میں خونریزی کا خاتمہ ہو جائے، تمام شامی اقوام کے لیے امن قائم ہو جائے، شامی سیاسی رائے حل کی طرف کو جائیں، ایک دوسرے کے لیے نازیبا غیر مناسب الفاظ اور للکار و پکار نہ کی جائے یا ختم ہو جائے، اور سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ ہم نے کبھی کسی کے مٹ جانے، ختم ہو جانے کی طرفداری نہیں کی، حتیٰ جناب میقاتی کی حکومت میں ایسے لوگ تھے جو خود چاہتے تھے کہ وہ نہ رہیں۔ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ وہ رہیں۔ لبنان میں کوئی کسی کو نہیں ہٹا سکتا، جہاں تک ہم اپنے گروہ کے بارے میں جانتے ہیں کسی کی نیت نہیں ہے، کسی کا ہدف نہیں ہے کہ ہمیں دور کر دے۔ ہم اپنے مخالف کی موجودگی میں اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ جو مسائل ملک کے مستقبل کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم ان میں اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں اور یہ ایک طبعی امر ہے۔ آج لبنانیوں کے پاس یہ فرصت ہے کہ وہ آرام سے تازہ نفس ہو جائیں، ان کے احترام میں کوئی قصیدہ گایا جائے، بیٹھ جائیں اور ملکی مشکلات کے بارے میں فکر کریں اور اس کا حل تلاش کریں۔ خطے میں بدلتے حالات کا انتظار نہ کریں، علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا انتظار نہ کریں، آئیں اپنے ابھی کے مسائل کو حل کریں اور کل کا انتظار نہ کریں۔ صدارتی انتخابات کے موقع پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ہماری سب سے زیادہ تاکید بروقت انتخاب کی برقراری ہے۔ اگر صدر کے انتخابات جلد تر ہو جائیں تو ہم اس کی حمایت کریں گے، ہم اس مسئلے میں ہرگز بھی سیاسی خلا پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ صدر کے انتخاب کو جلد کرنے کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر دوسرے گروہ بھی اس کی حمایت کریں، جو کہ اچھا ہے، تو یہ جلد تر ہو سکتے ہیں۔ جلدی سے میری مراد قانونی وقت کے اندر جتنا ممکن ہو سکے، تاکہ لبنان میں نیا مرحلہ شروع ہو سکے۔ اس کے بعد ہم دفاعی، اقتصادی اور تعاون کی حکمت عملی پر گفتگو کریں گے، تاکہ ملک ان مسائل سے نکل کر آگے کی طرف جائے۔ خداوند تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
موفقین، اللہ یعطیکم العافیہ، والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔